الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين سورة فاتحة کی آیت إياك نعبد وإياك نستعين کے بارے میں پچھلی دفعہ بھی کچھ باتیں عرض کی تھی اور اس سے پچھلی آیتوں کا بھی الحمدللہ کافی اور شافی ان کے بارے میں باتیں عرض کی جا چکی ہیں. آج بھی کچھ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں عرض کرنے کا ارادہ ہے. میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ جتنا ہمارا مضبوط ایاک نعبد ہوگا, یعنی ایاک نعبد اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, وایاک نستعین اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, تو ایاک نعبد یعنی اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی ہماری جس مضبوط درجے کی ہوگی اسی درجے کی اللہ کی مدد بھی ہمیں حاصل ہوگی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان کی بندگی کامل درجے کی تھی کہ اللہ نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوان, ان کے ساتھ جو اللہ تعالی کی مدد اور حمایت تھی وہ بھی اسی درجے کی تھی. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں حضرت مریم کو, جب ان کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ولادت کے بعد عورتوں کو اکثر کمزوری ہوتی ہے, لیکن اس کمزوری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے, ایک ایسی عورت کو جس کے ہاں ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا ہے, فرما رہے ہیں کہ اے مریم تم, یہ جو درخت ہے کھجور کا درخت تھا سامنے ان کے قریب تھا, فرمایا کہ اس کو اپنی طرف کھینچو, اور وہ سوکھا ہوا درخت تھا, اس کا تنا سوکھا ہوا تھا, تو درخت تو کوئی عام درخت بھی ہو اس کے لیے کسی عورت کو ہلانا اور کھینچنا اپنی طرف, اور وہ بھی ایسی عورت جس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہو اس کی وجہ سے اس کو کمزوری ہو تکلیف بھی ہو, تو یہ بہت بعید بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کھینچو اپنی طرف, تم جب ایسا کرو گی تو ہوگا کیا, تو ساقط علیک رطبًا جنیًّا, یہ تمہارے اوپر تازہ تازہ کھجوریں گرائے گا, سوکھا تنا کھجور کا اس کو کھینچنے کا حکم ہو رہا ہے. کمزوری کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو, بھائی آواز کم کرو اس کی کچھ. تو جب تم وہ کر لو گی جو ہم کہہ رہے ہیں تو یہ آگے کام ہمارا ہے, آگے کام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ یہ تمہارے اوپر تازہ تازہ کھجور گرائے گا. لہذا جب انہوں نے اس کو کھینچا جو اللہ کا حکم تھا وہ کیا, یہی ایاک نعبد ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ ارے یہ تو اسباب مخالف ہیں, ایک طرف اللہ کا حکم ہے ایک طرف ہمارے پاس کچھ اسباب ہی نہیں ہے, سب ہوا بھی مخالف سمت میں چل رہی ہے. اس پر ایک شعر یاد آ گیا, اللہ چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا, چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا, ہوائیں بہت تیز چلنے لگی ہیں, ہوائیں بہت تیز چلنے لگی ہیں. میرے دوستو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا چراغ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا چراغ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہمارے دلوں میں ہے, اس کی لو کو ہمیں بڑھانا پڑے گا کیونکہ ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں, کہیں پہ ارتداد کا فتنہ ہے, کہیں بد نظری کا فتنہ ہے, کہیں رشوت کا فتنہ ہے, نہ جانے کتنے فتنے اور کتنے گناہوں کی ہوائیں چل رہی ہیں. تو چراغوں کی لو کو بڑھائیے ورنہ ہمارا چراغ بجھ جائے گا. اب سمجھ میں آیا شیر؟ چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا, ہوائیں بہت تیز چلنے لگی ہیں. تو انہوں نے, بھائی یہ آگے آ جائیں, یہ ذرا پر کر لو ذرا. انہوں نے وہ کیا جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا جا رہا تھا, سوکھے ہوئے تنے کو اپنی طرف کھینچا اور پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی, ان پر تازہ تازہ کھجور گرنے لگے. فکلی وشربی وقری آئینہ, کھاؤ اس کو, پانی بھی پی لو, کھجور بھی کھا لو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لو. اس آیت سے حکما نے بھی بڑی بڑی عجیب چیزیں نکالی. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہو, اس کے لیے سب سے بہتر چیز جو کھانے کے لیے اس کی کمزوری دور ہو جائے, اس کی تکلیف دور ہو جائے, بالکل تازہ تازہ کھجوریں اگر کہیں سے مل سکیں وہ کھلائی جائیں. اگر کوئی اور چیز بہتر ہوتی تو اللہ وہ چیز کھلاتے اس کو. ہم پتہ نہیں کیا کیا ڈاکٹری دوائیں اور یہ اور وہ, ارے بھائی اگر چلیے تازہ کھجوریں نہیں ملتی تو ہم کوئی ویسی کھجوریں ہی لے آئیں وہ کھلائیں جو قرآن میں آیا ہے. بھائی قرآن کا بتا رہا ہوں میں آپ کو, آیت پیش کر رہا ہوں. ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, کس کس چیز میں لگ جاتے ہیں. تو وحزی الیہ کی بھی جزع النخلہ, یہ کیا ہے؟ ایاک نعبد, کہ تم ایک سوکھے ہوئے کھجور کے درخت کے تنے کو, تمہاری عقل میں نہیں آ رہا, تم کھینچو اس کو اپنی طرف بس, یہ ایاک نعبد ہے. سمجھ میں آئے نہ آئے ہمارے حکم پر چلتے رہو, چاہے عقل میں آئے نہ آئے, آگے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. تو تساقط علیہ کی رتبن جنیہ, کہ پھر یہ تمہارے, جب تم یہ کر لو گی تو یہ تمہارے اوپر تازہ تازہ کھجوریں گرائے گا. یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے. اور یہی حضرت مریم, کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندها رزقا, حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس جب بھی داخل ہوتے تھے, تشریف لاتے تھے تو ان کے پاس رزق ہوتا تھا, بے موسم کے پھل ان کے پاس دیکھتے تھے. کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی هذا, ارے مریم یہ تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آ گئے, ان کا تو موسم بھی نہیں ہے, یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ قالت ہوا من عند اللہ, تو وہ کیا جواب دیتی تھی؟ اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. جب ہم ایاک نعبد کر لیں تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ایسا ہی ہوتا ہے, موسم ہو نہ ہو پھل ملیں گے. میرے دوستو یہ قرآن ہے نا, قرآن گواہی دے رہا ہے. وہ کہتی تھی اللہ کی طرف سے, قالت ہوا من عند اللہ, اور آپ کہتے ہیں اس کا موسم نہیں ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے دیتے ہیں. حساب کتاب تو یہ کہتا ہے موسم ہو تو پھل ملے, لیکن اللہ حساب کتاب کے محتاج نہیں, جس کو اللہ دینے پر آ جائیں تو حساب کتاب کے بغیر دیتے ہیں اللہ, حساب کتاب پر. ایک شعر سن لیجیے, جو راہ دیکھیں, جو راہ حق میں قلب کا حساب لے کے چلتے ہیں وہ کامرانیوں کی ایک کتاب لے کے چلتے ہیں. حساب اور کتاب, یعنی جو اللہ کا راستہ اس طرح طے کرتے ہیں کہ ہر وقت اپنے دل کی نگرانی رکھتے ہیں, اپنی نگاہیں دل پہ رکھتے ہیں, دل پہ, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا, دل کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں, کسی کی حقارت تو نہیں آ رہی, کسی غیر محرم کا خیال تو نہیں آ رہا, بس دل کی حفاظت. تو جو اللہ کا راستہ اس طرح طے کریں جو لوگ, کہ اپنے دل کی نگرانی کرتے ہوں, وہ کامرانی, جو راہ حق میں قلب کا حساب لے کے چلتے ہیں, قلب سے اپنے دل سے حساب لیتے رہتے ہیں, ارے تو کیا کر رہا ہے، ارے کیا کر رہا ہے. جو راہ حق میں قلب کا حساب لے کے چلتے ہیں وہ کامرانیوں کی ایک کتاب لے کے چلتے ہیں. اللہ ان کو پھر ایسی کامیابیاں دیتے ہیں، ایسی کامیابیاں دیتے ہیں کہ اگر ان کو لکھا جائے تو پوری کتاب بن جائے. اب آ گیا سمجھ میں حساب کتاب. اصحاب کہف، اصحاب کہف یہ انبیاء نہیں تھے، نبی نہیں تھے، مگر اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے. ولی ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی کیسی مدد فرمائی. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه من. سورج کو حکم دیا کہ اپنی روشنی دائیں بائیں کر لو، ادھر کر لو، ادھر کر لو، کہیں ایسا نہ ہو ان کو تکلیف پہنچے. ایک کتا ان کے ساتھ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کتے کو انہوں نے بھگانا چاہا تو اس کتے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی. اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، مجھے اپنے سے الگ نہ کرو، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. حدیث میں آتا ہے یہ ایسے نیک لوگ ہیں کہ ان کی برکت سے جو ان کا کتا ہے، کتا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو انسانی شکل دے کر جنت میں داخل فرمائیں گے. ہم بتائیے یہ کتا جنت میں جائے گا. تو میں یہ کہتا ہوں، اب میں یہاں ایک بات کہتا ہوں کہ اب پھر اسی بات کو ذہن میں لائیے جو میں نے ابھی کہی تھی کہ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، پھر کیا تھے؟ ولی، اولیاء اللہ تھے. تو اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر، ان کے ساتھ رہ کر ایک کتا جنت میں جا سکتا ہے، تو ہم انسان اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے اولیاء کے ساتھ رہ کر جنت میں نہیں جائیں گے؟ سچے دل سے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لیں تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ دیکھو یہ میں قرآن پیش کر رہا ہوں، میں قرآن پہ، سچا اللہ والا ہو، اللہ والا بھی سچا ہو، دکاندار نہ ہو، دکاندار نہ ہو. دکاندار کون ہوتا ہے؟ اس پر ایک شعر سن لیجئے، حال تیرا جال ہے. حال کے اندر ایک نقطہ لگا لیجئے، حال تیرا، ارے بھائی بولیں تو صحیح، جال ہے. حال تیرا جال ہے، مچھیرا ہے تو. حال تیرا جال ہے، مقصود تیرا مال ہے، کیا خوب تیری چال ہے، لاکھوں کو اندھا کر دیا. تو دکاندار نہ ہو، سچا اللہ والا متبع سنت، متبع شریعت ہو، تو اس کے ساتھ رہ کر ہم جنت میں نہ جائیں گے؟ جب ایک کتا جا رہا ہے جنت میں، اولیاء اللہ کے ساتھ رہ کر، اللہ کے دوستوں کے ساتھ رہ کر. ہم تو انسان ہیں الحمدللہ، کتا تو نہیں بنایا اللہ نے ہمیں، انسان بنایا ہے. انہوں نے بھی ایاک نعبدو پورا کر دیا، ساری قوم ان کی گناہ میں مشغول تھی، یہ ایک ایک کر کے آ کے درخت کے نیچے بیٹھتے رہے. سب نے ایک دوسرے سے غرض پوچھی، بھائی آپ کیوں آئے ہیں، آپ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دیکھو، ہماری قوم غلط کام میں مشغول ہے اور یہ ایسے کام میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے ہم آ گئے. سب کی غرض ایک ہی تھی، لہذا انہوں نے کہا آپ یہاں سے چلو، جہاں پر دین پہ چلنا مشکل ہو وہاں سے ہجرت واجب ہو جاتی ہے، لہذا یہ چلے. جب چلے تو اللہ نے کتا بھی ساتھ کر دیا، قدم قدم پہ اللہ نے ان کی مدد فرمائی. تبھی قرآن کریم کی پوری آیت کو، پوری سورت ان کے نام پر ہے، ایک طویل آیات ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. بلکہ ان کے کتے کا ذکر چار مرتبہ، تو ان کے کتے کا ذکر آ گیا قرآن میں. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. تین دفعہ آ گیا، اور آگے فرم وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. چار دفعہ کتے کا نام، اس کتے کے نام پر، قلب پر ہر حرف پہ کاف لام با، دس نیکیاں مل رہی ہیں، تیس نیکیاں ملیں گی کتے پر، اس کتے پر جو اصحاب کاف کے ساتھ ہو گیا، اولیاء اللہ کے ساتھ ہو گیا، اس کے نام پر دس نیک، تیس نیکیاں ملیں گی ہر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے. بتائیے صحبت کا کوئی بدل نہیں. نیک صحبت یاد رکھو میرے دوستوں, نیک صحبت کا کوئی چیز بدل نہیں اس دنیا میں, کوئی چیز. میں سچ بات بتا رہا ہوں, اگر کوئی اور چیز ہوتی تو صحابہ کو حضور کی خدمت میں بیٹھنے کا حکم نہ ہوتا, ان کا کام صحبت سے ہی بنا, حضور کی صحبت سے بنا. صحابہ کا کام بنا, وہ تو مشرک تھے, قتل و غارت گری میں مبتلا تھے, ان کا کام بنا حضور کی صحبت میں بیٹھ کر. ہمارا کام بنے گا حضور کے غلاموں کی صحبت میں بیٹھ کے, بس اتنا فرق ہے. لہذا صحبت کا کوئی چیز بدل نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اتنا بڑا مقام ملا, سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے ملا, آپ کے ساتھ رہنے سے ملا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, اذ یقول لصاحبی, جب انہوں نے اپنے صحبت میں رہنے والے سے فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا. کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی کچھ بھوکے لوگ ہیں, ان کو جو اپنے ساتھ لے جانا چاہے لے جائے, ترغیب دی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے 3 کو اپنے ساتھ لے گئے, اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 کو اپنے ساتھ لے کر گئے, 10 افراد کو. اور جب ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر تشریف لائے اپنے گھر, تو اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں, اور ان میرے واپس آنے سے پہلے پہلے ان کو کھانا کھلا دینا اور ان کو سلا دینا. تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی ہدایت کے مطابق کھانا ان کو پیش کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو حضور کی صحبت میں ہیں, ان کی خدمت میں ہیں. انہوں نے ان تینوں مہمانوں نے کہا ہم تو نہیں کھائیں گے جب تک وہ نہیں آئیں گے, اور انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھی, اس کے بعد تشریف لائے. عشاء کی نماز کے بعد کافی دیر سے تشریف لائے, پوچھا کہ بھائی کھانا وغیرہ کھلا دیا؟ تو معلوم ہوا کھانا تو نہیں کھلایا گیا مہمانوں کو. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دی, عبد الرحمن ابن ابی بکر کو آواز دی. وہ فرماتے میں چھپ گیا, میں آیا ہی نہیں سامنے, کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے والد صاحب غصہ ہوں گے میرے اوپر. 2 مرتبہ آواز دینے پر جب نہیں آئے تو انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے, ارے او غافل کیوں نہیں آتا سامنے, میں تجھے قسم دیتا ہوں اگر میری آواز سن رہا ہے تو میرے سامنے آ. تو وہ حاضر ہو گئے, اور آتے ہی انہوں نے عرض کیا کہ دیکھیں مہمانوں سے پوچھ لیں, میں نے ان کو کھانا پیش کیا تھا مگر انہوں نے کھایا نہیں. تو انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں جی ہاں انہوں نے کھانا پیش کیا تھا, ہم نے نہیں کھایا, کہ جب تک آپ نہ ہو ہم تو آپ کے ساتھ کھائیں گے. تو اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا, فرمایا کہ جاؤ, جب تم نہیں کھاتے تو میں بھی نہیں کھاتا, اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہماری دعوت کو قبول نہیں کرتے؟ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اچھا آپ لے آئیے اپنا کھانا لے آئیے. جب کھانا لایا گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھایا, اور پہلے قسم اٹھا لی تھی کہ میں واللہ لا آکل اللیلہ, میں آج کھاؤں گا ہی نہیں, کھانا ہی نہیں کھاؤں گا آج کی رات. لیکن پھر کھانا کھایا اور فرمایا کہ وہ جو میری قسم تھی وہ شیطان کی طرف سے تھی, اور پھر کھانا شروع کیا. لیکن جب کھانا شروع کیا ہے تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو لقمہ ہم لوگ اٹھاتے تھے, جو لقمہ, اس کے نیچے سے اور کھانا بڑھتا جاتا تھا بڑھتا جاتا تھا, یہاں تک کہ جب کھانا سے سب فارغ ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ برتن اپنی اہلیہ کو ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا کہ ارے تم دیکھ رہی ہو یہ کیا ہے؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم جتنا کھانا یہ تیار کیا گیا تھا پہلے تھا, اس کھانے سے کھانے کے بعد, اب تو کھانے کے بعد تو کم ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے فرمایا خدا کی قسم یہ اس کھانے سے 3 گنا زیادہ کھانا ہے, 3 گنا زیادہ کھانا یہ بڑھ چکا ہے کھانے کے بعد. پھر اس کھانے کو وہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور آپ نے بھی اس کھانے میں سے تناول فرمایا. اللہ کی ایسی مدد ان حضرات کے ساتھ ہوتی تھی. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. بندگی سے پورے آ جاؤ پھر دیکھو ہم کیسے تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں اور کیسے فتوحات کے دروازے کھولتے ہیں. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ایک ہی دو ہی تو چیزیں ہیں, ایک چیز ہمیں حاصل ہے ایمان, دوسری چیز تقویٰ. بس فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے. گناہ چھوڑ دیں, تقویٰ کا مطلب ہے گناہ چھوڑ دیں, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں. اللہ کی سب سے بڑی بندگی اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے, ترک کرنا ہے. یہ بھی حدیث میں ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا, یا ابا ہریرہ اتق المحارم, اے ابو ہریرہ تم اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ. تکن اعبد الناس, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. گناہ چھوڑ دو, گناہ چھوڑ دو, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کی سب سے بڑی عبادت گناہ چھوڑنا ہے. آپ گناہ چھوڑ دیں بس آپ سب سے بڑے عبادت گزار ہیں. اور پھر اس عبادت گزار سے, اس اللہ کی اطاعت کرنے والے سے ٹکر لینا, اللہ سے ٹکر لینا ہے. من آذا لی ولیا فقد آذنته بالحرب, جو میرے کسی دوست سے کو تکلیف پہنچائے تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بھائی دیکھو ایسے نہ بیٹھو, اتحیات کی صورت میں بیٹھو. یہ نیند کی نیت باندھی ہوئی ہے تم نے, تو نیند تو آنی ہے. دیکھیں آج سن لیں نیند کی نیت کیا ہوتی ہے. یہ نیند کی نیت ہے, یہ نیند کی نیت ہے, یہ نیند کی نیت باندھی تو نیند آنی ہے. بھائی نماز کی نیت باندھی تو نماز ہو جائے گی آپ کی. نیند کی نیت. النوم فی حلقۃ الذکر من الغفلہ, النوم فی حلقۃ الذکر من الغفلہ, النوم فی حلقۃ الذکر من الغفلہ. غلط مشہور ہے سکینہ سکینہ. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی افطار کے وقت یہ سکینہ کیوں نہیں نازل ہوتی؟ آپ دن بھر کا روزہ رکھیں تو یہ افطار کے وقت کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے سکینہ؟ وہ تو زبردست رحمت اترنی چاہیے اس وقت. تو پھر آپ کو وہاں نیند کیوں نہیں آتی بھائی؟ کسی کو دسترخوان پہ نیند آتی ہے بھائی؟ تو جب جسمانی غذا کے وقت نیند نہیں آتی تو روحانی غذا کے وقت کیوں نیند آ رہی ہے؟ وہ غفلت ہے. تو عبادت گزار اللہ, جو ایاک نعبد, جس کا مضبوط ہو جائے, وہ گناہ چھوڑ دے, اللہ کی بندگی اختیار کر لے, تو اس کو ستانے والا, اس کے راستے میں روڑے اٹکانے والا, وہ گویا اللہ سے ٹکر لینے والا ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ خود فرماتے ہیں, انا اول من رمس سہما فی سبیل اللہ, میں پہلا آدمی ہوں اللہ نے مجھے وہ سعادت بخشی ہے کہ میں نے سب سے پہلے جہاد میں تیر چلانے والا میں ہوں. انا اول من رمس سہما فی سبیل اللہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اے سعد, ارمی یا سعد, ارمی یا سعد, فدا کا ابی و امی, اے سعد تیر چلاؤ. سارے صحابہ تو آ کر حضور سے عرض کرتے تھے, آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو. وہ ایسا صحابی لاؤ جس کو حضور نے فرمایا ہو کہ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو, وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی, ارے سعد تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. اندازہ لگائیں ان کے مقام کا, ان کا مقام دیکھو. اور ان کو دعا دی, اللہم صدق سہما و اجب دعوتا, اے اللہ ان کے تیر کے نشانے کو درست فرما دیں اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیں. لہذا ان کا تیر خطا نہیں ہوتا تھا, حضور کی برکت تھی دعا کی. ایک مرتبہ ایک کافر جو بار بار ڈھال کے ذریعے سے تیروں سے اپنی حفاظت کر رہا تھا, تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی تیر اپنا کمان میں لگا کے رکھا, اور جیسے ہی اس نے ڈھال سے باہر اپنا سر نکالا تو انہوں نے تیر چھوڑ دیا نشانہ لے کے, وہ اس کا سیدھا پیشانی پہ جا کے لگا, پیشانی پہ جا کے لگا, اور وہ بس مر گیا, اور ایسا مرا اور گرا زمین پر کہ اس کی لنگی کھل گئی, لنگی ننگا ہو گیا وہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے, اتنا ہنسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حتیٰ بدت نواجدو, یہاں تک کہ آپ کی یہ داڑھیں نظر آنے لگیں, داڑھیں یہاں سے, یہ منظر دیکھ کے آپ بہت ہنسے. اندازہ لگاؤ یہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی کا, جب وہ گر کے مرا ہے اور تڑپا ہے اور اس کی لنگی اتری ہے اور ننگا ہوا ہے, تو حضور کو خوشی ہوئی, بہت ہنسے یہاں تک کہ داڑھیں نظر آنے لگی. تو یہ وہ صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. ان کے بارے میں ان کو کوفہ کی طرف بھیجا گیا تھا دین سکھانے کے لیے, تو وہ کوفہ والوں نے آ کر شکایت کی, کچھ لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں. کوفہ والے تو مشہور ہیں اختلاف رائے میں اور ہلّا گلے میں مشہور تھے وہ, اس وقت اس زمانے میں ہلّا گلہ کرنے والے, اور جیسے ہمارے مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ لالو کھیت کے بارے میں فرماتے تھے, یہ کوفہ پاکستان ہے. مولانا صاحبان محمود صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ لالو کھیت کوفہ پاکستان ہے, پاکستان کا کوفہ لالو کھیت ہے. اب جو لڑائی بھڑائی اور یہ وہ چاقو چلانا اور یہ, اب تو وہ چلا گیا زمانہ, پہلے کی بات بتا رہا ہوں اپنے بچپن کی جو ہم نے دیکھے ہیں لڑائی جھگڑے. لالو کھیت والوں سے تو حکومتیں بدل دی تھی بھائی, تو یہی کوفہ والے بالکل ایسے ہی تھے. آپ اس کی زندہ و جاوید تصویر اگر دیکھنا چاہیں لالو کھیت موجود ہے, مگر وہ اب وہ نہیں رہا, پہلے کی بات بتا رہا. تو بھائی کوئی لالو کھیت والا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, میرے دل میں حقارت نہیں ہے, میں تو ایک بات, دیکھو یہ فہیم بھی ہنس رہے ہیں, دیکھو یہ لالو کھیت کے ہیں مگر یہ ہنس رہے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ برا نہیں مانے. تو انہوں نے شکایت کی کہ یہ تو نماز تک صحیح طرح نہیں پڑھاتے. ارے آصف صاحب بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی ہنس رہے ہیں ماشاء اللہ. تو فرمایا کہ تو وہ انہوں نے آ کر شکایت کی کہ نماز بھی صحیح طرح نہیں پڑھاتے اور شکایتیں وغیرہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ بھائی جا کے تحقیق کرو. وہ ایک ایک مسجد میں جانا ہوا جو جس کو مقرر فرمایا گیا تھا حضرت عمر کی طرف سے, سب نے تعریف کی کہ بھائی نہیں صحیح ہے صحیح ہے. ایک جگہ کوفہ کی ایک مسجد میں ایک بڈھا کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اگر تم قسم ہی دے کے پوچھ رہے ہو ہم سے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نہ تو یہ لڑائی کے لیے لشکر تو بھیج دیتے ہیں, خود نہیں جاتے, پھر مال غنیمت جب حاصل ہوتا ہے تو اس کی تقسیم میں بھی یہ انصاف نہیں کرتے, برابری نہیں کرتے, اور تیسری بات اس نے یہ کہی کہ عدل و انصاف نہیں کرتے, فیصلے میں عدل و انصاف نہیں ہے, اور مال غنیمت صحیح طرح تقسیم نہیں کرتے, اور خود جاتے ہی نہیں لڑائیوں میں. تو اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہاں موجود تھے فرمایا کہ اے اللہ اگر یہ ریا کے لیے کھڑا ہوا ہے, دکھلاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے, تو میں بھی تین بددعائیں دیتا ہوں کہ اللہ اس کی عمر کو طویل فرما دیجیے, اللہم اطل عمرہ و اطل فقرہ, اور اس کے فقر کو بھی طویل کر دیجیے, فقر و فاقہ ڈال دیجیے, اس کی عمر بھی طویل ہو تاکہ اور طویل عرصے تک فقر و فاقے میں مبتلا رہے, اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دیجیے. تو ہوا کیا بعد میں کہ وہ بڈھا اس اتنی اس کی عمر طویل ہوئی کہ یہ جو اس کی پلکیں ہیں یہ نیچے گر گئی تھی کمزوری کی وجہ سے, وہ اٹھا بھی نہیں سکتا تھا ان کو اوپر, اور عمر بھی اس کی طویل ہوئی، فقر و فاقہ بھی اس پر آ گیا، اور فتنوں میں جو مبتلا ہونے کی بد دعا دی تھی تو لوگوں نے دیکھا خود کہ وہ راستہ چلتی ہوئی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، اور پھر اس کی زبان سے خود یہ الفاظ نکلے، جب اس سے کوئی پوچھتا تھا ارے بوڑھے بوڑھے ہو کر تیرا یہ حال ہے، تو وہ کہتا تھا ہاں مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے، سعد ابن ابی وقاص کی بد دعا لگی ہے رضی اللہ تعالیٰ نے. وہ میں ایک ٹرک میں، ٹرک کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا تھا میں نے، ایک ٹرک کے پیچھے اس میں لکھا ہوا تھا نہ چھیڑ ملنگا نو، اور بالکل صحیح ہے، صحیح، اگر صحیح ملنگ ہے وہ اللہ والا، ملنگ کے معنی اللہ والا، وہ ملنگ نہیں جو پلنگ پہ لیٹا رہے اور عورتوں سے پاؤں دبوائے نہ محرموں سے، وہ ملنگ نہیں، صحیح اللہ والا مراد ہے، اگر آپ اس کو صحیح مطلب لیجئے اس کا تو ان کو مت چھوڑو، ان کو یعنی تنگ نہ کرو، نہ چھیڑ ملنگا نو، تو بھائی بالکل صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے، اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جس نے من آدھا علی ولی فقط آدنت بالحرب، جو کسی میرے ولی کو تکلیف پہنچائے تو میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کا، تو بچ جائے گا، جس کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرے. وہ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عورت نے دعویٰ کر دیا، عبد الملک ابن مروان کا دور حکومت تھا، حضرت سعید ابن زید صحابی تھے، ان کے بارے میں ایک عورت نے یہ دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے میری زمین ہتھیا لی ہے، صحابی کے بارے میں. عبد الملک ابن مروان نے ان کو بلوایا، انہوں نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سننے کے زمین کے ہتھیانے کے بارے میں اور قبضہ کرنے، ناحق قبضہ کرنے کے بارے میں سن کر بھی میں اس کی زمین سے قبضہ کروں گا، اور پھر انہوں نے بد دعا دی. عبد الملک ابن مروان نے کہا اب میں آپ سے کوئی بینہ طلب نہیں کروں گا، گواہ طلب نہیں کروں گا، پھر انہوں نے بد دعا دی. کہ اللہ اس بوڑھی کو اندھا کر دے، نابینا کر دے، اور اس کو اسی کی زمین میں قتل کر دے. لہذا وہ یہ بد دعا بھی پوری ہوئی کہ وہ نابینا ہو گئی، دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کے چلتی تھی ایسے کر کے، اور کہتی تھی مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی، مجھے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگ گئی. اور ایک دن وہ اسی زمین میں جس کے بارے میں اس نے خود دعویٰ کر دیا تھا جھوٹا کہ یہ میری یہ زمین سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیا لی، اسی زمین میں ایک کنواں تھا، اس میں وہ دیوار ٹٹولتے ہوئے چل رہی تھی، اس میں گر کے مر گئی، وہیں گر کے مری، تو وہیں یہ بد دعا بھی پوری ہوئی کہ اس کو اسی کی زمین میں قتل کر دیجیے. بھائی یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی طاقت ہے. یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو روانہ فرمایا تھا، 10 صحابہ کو جاسوسی کے لیے، کچھ خبریں لانے کے لیے، ان کو دشمنوں نے گھیر لیا. جب ان کو احساس ہو گیا کہ ہمیں دشمنوں نے گھیر رکھا ہے یا وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، تو وہ اوپر چڑھ گئے ایک پہاڑ پر، پہاڑی ٹیلے وغیرہ پر، تو اب وہ دشمنوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے آ جاؤ، ہم تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، نہ تمہیں قتل کریں گے. تو حضرت عاصم ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، انہوں نے فرمایا میں تو کسی کافر کے ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا، ان کا کوئی بھروسہ نہیں. لہذا انہوں نے تیر برسائے، بہت سے صحابہ شہید ہوئے، ان میں یہ بھی شہید ہو گئے. 3 صحابہ نیچے اترے، صرف جب وہ بچ گئے تو وہ نیچے اترے، اور انہوں نے ان میں سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت زید ابن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک صحابی اور تھے جن کا نام حدیث میں مذکور نہیں ہے روایت میں. تو وہ یہ تینوں حضرات نیچے تشریف لائے، تو انہوں نے نیچے اترتے ہی ان کی کمانوں کی رسیوں کو توڑ کے ان کو انہی سے باندھ دیا، انہی کی کمانوں کی رسیوں سے، اور باندھ کے ان کو جکڑ دیا. تو حضرت زید ابن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ پہلی بدعیدی ہے، میں اب تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میرے لیے انہیں شہداء کا راستہ ہی بہتر ہے۔ لہذا انہوں نے گھسیٹنے کی کوشش کی، زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، یہ ٹلے ہی نہیں تو ان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچا گیا مشرکین مکہ کے ہاتھوں، انہوں نے بیچ دیا کیونکہ انہوں نے ایک مشرکین میں سے ایک مشرک کو قتل کیا تھا، حارث ابن عامر کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو بنو حارث نے یعنی حارث ابن عامر کی اولاد نے ان کو خرید لیا اور پھر مشورہ کر کے وہ اسی پر متفق ہوئے کہ اب ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو کچھ دن ان کو قید میں رکھا گیا، وہ قید کے جو دن تھے ان دنوں کے درمیان ایک دفعہ انہوں نے بال صاف کرنے کے لیے استرا مانگا، حارث ابن عامر کی بیٹی سے استرا مانگا، جس کے باپ کو انہوں نے قتل کر دیا تھا بدر میں، اس سے استرا مانگا، اس نے دے دیا۔ جب یہ استرے سے کو استعمال کر رہے تھے، غیر ضروری بال صاف کر رہے تھے، تو اس عورت کا ایک بچہ کھیلتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا اور ان کی گود میں جا کے بیٹھ گیا، انہوں نے بھی اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اب یہ منظر دیکھ کر وہ بہت گھبرائی کہ اس طرح ان کے ہاتھ میں ہے، ان کو قتل بھی ہونا ہے، فیصلہ ہو گیا تو اب یہ کہیں یہ نہ کر گزریں کہ لگے ہاتھوں ہمارے بچے کو ذبح کر دیں، اب کچھ بھی کر سکتے کیونکہ قتل تو ہونا ہی ہے۔ تو وہ یہ منظر دیکھ کے بہت گھبرائی، اس بات کو یہ بھی بھانپ گئے، فرمایا کہ تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، اور پھر اس کو بچے کو چھوڑ دیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے یعنی یہ ان سے بہتر قیدی کبھی دیکھا ہی نہیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ خود کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگور کھا رہے تھے، انگور جبکہ وہ لوہے کے اندر جکڑے ہوئے تھے اور پورے مکہ میں کہیں بھی انگور نہیں تھا مگر وہ کھا رہے تھے، اور اس نے خود کہا یہ دیکھ کر، یہ منظر دیکھ کر کہ یہ اللہ نے ان کو رزق بھیجا تھا، یہ اللہ نے رزق بھیجا تھا، ایاک نعبد مضبوط تھا و ایاک نستعین ایسے ظہور ہوا۔ اور پھر جب ان کو قتل کیا جانے لگا تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے دو رکعت نماز پڑھنے دو، دو رکعت نماز پڑھنے کی ان کو اجازت دی گئی اور مختصر دو رکعتیں پڑھیں، اور فرمایا کہ اگر تم یہ نہ سوچتے کہ یہ قتل ہونے کے خوف سے نماز لمبی کر رہا ہے تو میں طویل نماز پڑھتا، اور پھر بد دعائیں دیں۔ اللہم احصہم عددا، اے اللہ ان سب کو آپ گن لیجئے شمار کر لیجئے، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا، اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیجئے، ماریے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ولا تبقی منہم احدا، ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیے، جو مجھے میرے قتل کے در پہ ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیے۔ یہ تین بد دعائیں دیں، اور جب ان کو لٹایا گیا، ہاں ہاں ہاں، اس وقت جو انہوں نے بات کہی ہے، جو شعر پڑے ہیں وہ بڑے کام کے ہیں۔ فلست ابالی حین اقتل مسلما، فلست، بخاری شریف میں ہے یہ، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصرعی، مجھے کیا ڈر ہے جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں، تو مجھے کیا پرواہ ہے، کس بات کا ڈر، علی ای جنب کان للہ مصرعی، کسی پہلو پر مجھے لٹا کر پچھاڑ کر مجھے قتل کیا جا رہا ہو، کسی پہلو پر، فرع یسرع پچھاڑنا، حضور نے بھی اس کا مصدر استعمال فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، سخت جان آدمی اور پہلوان وہ شخص نہیں ہے، شدید یعنی سخت جان آدمی پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، لیس شدید بالسرعہ، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تو وہ فرماتے ہیں میرا کوئی بھی پہلو کوئی بھی کسی پہلو پر مجھے لٹا کر پچھاڑا جا رہا ہو اور اللہ کے لیے قربان کیا جا رہا ہو، قتل کیا جا رہا ہو، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ایسے قتل ہونے کی، میں ہو جاؤں گا اس لیے کہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل ہو رہا ہوں، مجھے کیا پرواہ ہے. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكَ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہا ہے. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ، اور اگر اللہ چاہیں، يُبَارِكَ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ، تو اللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے اپنے ان کے راستے میں کسی کا بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے قتل کر کے، ان بدن کے ٹکڑوں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں، اللہ اس پر قادر ہے. اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ ہمارے بارے میں اپنے نبی کو اطلاع فرما دیجئے. اور سلام بھی کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو حضور نے وہاں وہ سلام پہنچایا گیا اور حضور نے جواب دیا وعلیکم السلام یا قبیب، اے قبیب وعلیکم السلام. اور پھر صحابہ کو اطلاع دی کہ جن ساتھیوں کو بھیجا گیا تھا ان سب کو شہید کر دیا گیا. تو یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. حسو رب الکعبہ، قتل کیے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو صحابی حضرت اسید ابن حضیر اور حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابی ہیں، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس سے روانہ ہوئے. رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا. جب یہ دونوں باہر نکلے، جیسے ہی حضور کے پاس سے باہر نکلے اپنے گھروں کو جانے کے لیے، تو چراغوں کے جیسی دو روشنیاں ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگیں، چراغوں کے جیسی دو روشنیاں ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگیں، جس کی وجہ سے ان کو راستہ نظر آنے لگا. اور ایک موقع ایسا آیا کہ ان کے راستے الگ ہونے تھے، ایک کا گھر ادھر تو ایک کا ادھر، تو ایک ایک روشنی ہر ایک کے ساتھ ہو گئی، وہ وہاں تک رہی جب تک یہ اپنے گھر نہ پہنچ گئے. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیسی مدد ہوتی تھی ان حضرات کی کہ عقل حیران ہے. کیوں ہوتی تھی؟ ان کی بندگی کامل تھی، ان کا ایاک نعبد مضبوط تھا، و ایاک نستعین بھی ویسے ہی تھا. پھر تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. ہمارے حضرت والا کا مقطع ہے یہ، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، الگ ہے، الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی، ان کی قربانی اعلیٰ درجے کی، اللہ کی مہربانیاں بھی اعلیٰ درجے کی، اور ہماری قربانیاں ہی نہیں ہیں تو ہماری مدد بھی نہیں ہے. سارا مسئلہ تو یہی ہے کہ ہمارا ایاک نعبد نہیں ہے، تو ایاک نستعین ہم کس منہ سے طلب کریں اللہ کی مدد کو. اور ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے یہ جو اللہ کی مدد ہو جاتی ہے کبھی کبھی، تو وہ اس پر ہوتی ہے کہ کافر ہم کو مسلمان سمجھ کے مارتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ کہ وہ کہتا ہے یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ کعبۃ اللہ کا طواف کا، مارو ان کو، یہ کلمے والے ہیں، اس پر مدد ہو رہی ہے، ورنہ اس پر نہیں ہوتی، ورنہ ہم نے، ہمارے ایسے اعمال نہیں ہیں. تو اللہ کو اس پر غیرت آتی ہے کہ یہ میرا سمجھ کے مار، حالانکہ میرے نہیں ہے یہ، مگر وہ مار رہا ہے میرا سمجھ کے، تو اللہ کو اس پر غیرت آ جاتی ہے. اللہ اللہ اکبر. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کامل ہونا چاہیے میرے دوستو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک کاہن ہوتا تھا جو کہانت وغیرہ کرتا تھا، جادو ٹونے وغیرہ. تو اس نے کہا بادشاہ سے کہ بھائی دیکھو، میں زندہ تو نہیں رہوں گا ہمیشہ، کوئی مجھے ایسا لڑکا دے دو جس کو میں اپنا فن سکھا دوں تو وہ کام آتا رہے تمہارے. تو ایک لڑکا اس کے لیے مقرر ہو گیا. وہ لڑکا جب اس کے پاس آتا تھا کاہن کے پاس تو راستے میں ایک راہب کا گھر تھا. وہ اس وقت جو دین تھا کچا دین وہ دین عیسوی تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین اس وقت کچا دین تھا. تو وہ راہب اسی دین پر تھا, حضرت دین عیسوی پر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر. اس سے ملنے جلنے لگا, راستے میں اس سے ملتا تھا پھر جاتا تھا کاہن کے پاس. لہذا حق تو حق ہوتا ہے, حق غالب آ گیا, یہ چپکے سے مسلمان ہو گیا, ایمان لے آیا. جب ایمان لے آیا تو اس کی عجیب عجیب طریقے سے اس کی دعائیں قبول ہونے لگیں, اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو گئی. ایک اندھا بھی اس کے دعا کرنے سے اچھا ہو گیا. بادشاہ کو جب یہ بات پتہ چلی اس نے کہا اوہو یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے اس لڑکے کو بھی بلایا, راہب کو بھی بلایا اور اس اندھے کو بھی بلایا. راہب کو اور اندھے کو تو اس نے قتل کروا دیا کیونکہ لوگوں میں شہرت ہو رہی, دونوں کو اس نے قتل کروا دیا. اور اس لڑکے کو کہا کہ اس کو تو اوپر سے پھینکو, ظالم کو سارا فساد تو ہے اسی کی وجہ سے, لہٰذا اس کو پہاڑ سے نیچے لڑکاؤ. اللہ کی شان وہ جو اس کو لے کر گئے تھے وہ خود مر گئے, وہ خود گر کے مرے پہاڑ سے. یہ پھر چلا آیا سیدھا کچھ بھی نہیں. اب یہ حیرت کہ بھائی یہ کیسے آ گیا واپس اور وہ سب مر گئے. تو اس نے کہا اب اس کو سمندر میں غرق کر دو. تو اللہ کی شان جو سمندر میں غرق کرنے کی جن کی ڈیوٹی تھی وہ غرق ہو گیا خود. یہ پھر وہی آ گیا سیدھا صحیح سلامت آ گیا. اور اس نے آگے کہا کہ میں ایسے نہیں مروں گا, مجمع کو جمع کرو اور بسم اللہ پڑھ کے میرے اوپر تیر چلاؤ, بس مجھے قتل کرنے کی یہی ایک ترکیب ہے, اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو مجمع جمع ہوا اور پھر بسم اللہ پڑھ کے تیر چلایا گیا, اس سے وہ مرا. مگر ہوا کیا, تو وہ سارا مجمع مسلمان ہو گیا. سارا مجمع مسلمان ہو, یہ ایک ترکیب تھی. سارے ہی مجمع کے دل میں اللہ کی محبت اتر گئی کہ یہ تو عجیب ہے. اب اس نے کہا ارے بھائی یہ کیا ہو گیا. اس نے خندقیں کھدوائیں, خندقوں میں آگ لگوائی اور کہا ڈالو جو ایمان لاتا ہے اور اسلام سے نہیں پھرتا ڈالو اس کو, خندقوں میں ڈال کے جلا دو ان کو. لہذا بہت سے ایمان والوں کو جلایا گیا. اسی کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی. قسمیں اٹھائیں اللہ نے, والسماء ذات البروج والیوم الموعود یعنی قیامت کا دن, وشاہدین اور آسمان کی قسم, بروجوں والے آسمان کی قسم, برجوں والے آسمان کی, والیوم الموعود اور قیامت کے دن کی قسم, وشاہدین ومشہود اور جمعے کے دن کی قسم اور عرفہ کے دن کی قسم. ترمذی کی روایت سے یہی ہے, یہی تفسیر ہے. اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہیے معنی کہ شاہد اور مشہود کی قسم. شاہد کے معنی یہاں مراد لیے ہیں, حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے, اللہ نے جمعے کے دن کی قسم اٹھائی ہے قرآن میں. وہ مشہود اور عرفہ کے دن کی قسم 10 ذی الحجہ کی, آپ بتائیے. وشاہد و مشہود, آگے فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. النار ذات الوقود ایندھن والی آگ, اس کو جلانے والے قتل ہو جائیں, ہلاک ہو جائیں, برباد ہو جائیں. خندقوں والے ہلاک ہو جائیں جنہوں نے ایندھن والی آگ جلائی تھی. اذ ہم علیہا قعود, جبکہ وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ایمان والوں کو اس میں ڈال کر اور دیکھ رہے تھے, مزے لے رہے تھے. اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, جو کچھ وہ ایمان والوں کو کے ساتھ کر رہے تھے اس کو دیکھ بھی رہے تھے کہ ایمان والے جل رہے ہیں, چیخ رہے ہیں. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد, اور ان سے انتقام صرف اس وجہ سے لیا انہوں نے کہ یہ ایمان والے تھے, اللہ پر ایمان لے آئے تھے, اس لیے ان کے ساتھ یہ حال کیا. تو ایاک نعبد پورا اللہ کے اوپر قربان ہوئے, اسلام سے نہیں پھرے. اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی آسمان کی قسم، جمعے کے دن کی قسم، قیامت کے دن کی قسم، عرفہ کے دن کی قسم، ارے یہ لوگ بے قصور ہیں، یہ بڑے مرتبے کے لوگ ہیں جس کی اللہ اتنی قسمیں اٹھا کے تعریف کرے جن لوگوں کی، آپ بتائیے ان کو کیا مقام ملا ہوگا اللہ کے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تین آدمی سفر میں تھے، سفر کے دوران بارش ہو گئی، طوفان آ گیا، انہوں نے ایک غار دیکھا، وہاں غار میں پناہ لی. جب غار میں جا کر چھپے اور پناہ لی تو طوفان تھا، ایک بہت بڑی چٹان آ کر گری اور غار کا منہ بند ہو گیا. وہ چٹان اتنی بڑی تھی، اتنی وزنی تھی کہ ان تینوں کے بس میں نہیں تھا کہ اس کو ہٹا سکے. اب کھانے پینے کا کتنا ہو سکتا تھا، کچھ بھی نہیں، کتنا کام آتا. انہوں نے کہا بھائی اب تو یہ موت سامنے نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہم کسی کو ہٹا نہیں، اس کو چٹان کو ہٹا نہیں سکتے، کسی کا یہاں گزر نہیں ہے، اور اگر کسی کا گزر بھی ہو تو وہ ایک آدمی ہوگا، دو آدمی ہوں گے، ہم تو تین مل کے اس کو نہیں ہٹا پا رہے، باہر سے بھی کون ہٹا سکتا ہے. لہذا اب یہ کرو کہ اپنا اپنا کوئی عمل جو تم نے کیا ہو اللہ کے لیے کیا ہو، اس کو یاد کرو اور اس کا واسطہ دو. لہذا پہلے آدمی نے کہنا شروع کیا کہ یا اللہ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ تین سا چاول کے بدلے میں نے ایک مزدور کو اجرت پر رکھا، اس سے مزدوری لی، اجرت کے معاملے میں کچھ جھگڑا ہو گیا، وہ ناراض ہو کے چلا گیا، اجرت بھی نہیں لی اور کام پورا کر دیا تھا. میں نے اس اجرت سے گائیں خریدی اور وہ گائیں اس نے بچے دیے، اس نے بچے دیے اور بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، ایک بہت بڑا ریوڑ تیار ہو گیا. اور بہت عرصے کے بعد وہ مزدور آ گیا، لاؤ میری مزدوری دو. اس وقت تو میں ناراض ہو گیا تھا مگر اب میرا موڈ صحیح ہو گیا ہے، لاؤ میری مزدوری دو. تو اس نے کہا تو اے اللہ آپ کو معلوم ہے، میں نے اس وقت اس کو یہ جواب دیا تھا کہ جتنا اتنا بڑا ریوڑ ہے گایوں کا یہ سب تیرا ہی ہے، جا لے جا. تو اس نے کہا تھا ارے تم مجھ سے مذاق کرتے ہو، میں نے تو چند سا چاول کے بدلے مزدوری کی تھی، مجھے تو وہی چاہیے. کہا نہیں، میں نے اس چاول سے یہ گائیں خرید لی تھی اور اس سے یہ اس کی ساری نسل اسی کی ہے، اس میں اللہ نے برکت دے دی تھی، جا یہ سب تیرا ہی ہے. اس بھی اس اللہ کے بندے نے بھی ایک نہ چھوڑی، ساری گائیں لے گیا، ساری گائیں لے کے چلتا بنا. میں نے بھی اس سے کچھ نہیں کہا کہ بھائی ایک آدھ گائیں تو دے دے، سب لے گیا وہ. تو میں نے اے اللہ اگر میں نے یہ عمل آپ کے لیے کیا تھا تو آپ یہ چٹان ہٹا دیجیے. تو روایات میں آتا ہے وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی. یہ ایاک نعبد ہے وہ ایاک نستعین. آپ بتائیے، اندازہ لگائیے اس کی کیا طاقت ہے اس کی. لہذا وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی. اب ہٹ گئی تو انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو. اب دوسرے نے کہنا شروع کیا، یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بکریاں چراتا ہوں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرا معمول یہ ہے کہ میں رات کو بکریوں جب میں واپس آتا ہوں تو اپنی بکریوں کا دودھ سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو پلاتا ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے والدین مجھے رات کو آنے میں دیر ہو گئی، میرے والدین میری آمد سے پہلے واپس آنے سے پہلے سو چکے تھے اور میں دودھ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا کہ یہ اٹھیں گے تو میں ان کو دودھ پیش کروں گا. میرے بیوی بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے مگر میں نے کہا نہیں، جب تک میرے والدین نہ اٹھ جائیں اور میں ان کو دودھ نہ پلا دوں، بچوں کو بعد میں پلاؤں گا، والدین کو پہلے پلاؤں گا. جب میرے والدین صبح اٹھے تو میں نے اپنے والدین کو دودھ پیش کیا اور پھر اپنے بچوں کو پیش کیا، اپنے بچوں کو اور بیوی کو پلایا. اے اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا تھا تو آپ یہ چٹان ہٹا دیجیے. تو وہ چٹان اور ہٹ گئی تھوڑی سی. اب تیسرے نے کہنا شروع کیا، یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے ناجائز تعلقات ہو گئے تھے اپنی چچا زاد بہن سے اور میں نے اس سے کہا کہ آؤ گناہ کر لیتے ہیں، تو اس نے انکار کیا، انکار کر دیا. ایک دفعہ اس کو ضرورت پڑی، 100 دینار کی ضرورت پڑی، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے دینار کی ضرورت ہے، دنانیر کی ضرورت ہے. میں نے کہا کہ وہی میرا مطالبہ ہے، میرے ساتھ گناہ کر لو تو میں تمہیں دے دوں گا. تو وہ مجبور تھی، راضی ہو گئی. اور جب میں گناہ کرنے کے قریب ہوا تو میری چچا زاد بہن نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھ اللہ سے ڈر، میری مہر کو مت توڑ. تو میں بالکل گناہ کے قریب تھا، میں وہاں سے اٹھ گیا، ہٹ گیا آپ کے ڈر سے، آپ کا نام سن کر کہ اللہ سے ڈر، میری مہر کو مت توڑ. آپ کے ڈر سے میں اٹھا ہوں، میں نے گناہ چھوڑ دیا، حالانکہ اس وقت کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اگر یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا ہے تو اللہ اس چٹان کو ہٹا دیجئے. تو روایات میں آتا ہے پوری چٹان ہٹ گئی اور راستہ صاف ہو گیا. یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے دوستو، ہم سمجھتے نہیں اس بات کو. اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت بہت بڑی چیز ہے، اور تقوی، گناہوں سے کو چھوڑنا اللہ کے لیے، اس پر اللہ کی مدد آتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بس یہ اگر ہمارا مضبوط ہو جائے، ایاک نعبد ہمارا مضبوط ہو جائے، جیسا جتنا مضبوط ہوگا اتنی و ایاک نستعین کا ظہور ہوگا، ظہور اس کی تجلی پڑے گی ہمارے اوپر. جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. پھر تو ہے لذت روحانی، قرب کا شربت لاسانی. یہ پورا شعر یوں ہے، جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. پھر تو ہے لذت پھر تو ہے لذت روحانی. پھر تم اگر تم اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ دو، قربانی دو اپنی حرام خواہشات کی، ناجائز خواہشات کو قربان کر دو، گناہ کے جذبات کو اللہ کے لیے، ان پر عمل نہ کرو، تو پھر تو ہے لذت روحانی، قرب کا شربت لاسانی، اللہ کے قرب کا لاسانی شربت تمہیں حاصل ہوگا. جس کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں، خوب تر زی سم نہ دیدم شربتے، زی مرض خوشتر نہ باشد سے ہتے. دیکھیے فرماتے ہیں، ارے دنیا والو، اگر اللہ کے عشق میں، میں نے اللہ کا عشق سیکھ لیا ہے اور میں اللہ کے عشق کے راستے میں چل رہا ہوں، تو تم مجھے کہتے ہو ارے تجھے کیا مرض لاحق ہو گیا ہے، کیا بیماری تجھے لگ گئی ہے، کیا روگ تجھے لگ گیا ہے، کیا روگ لگ گیا ہے تجھے. تو مولانا روم فرماتے ہیں، اگر تم اس کو روگ اور بیماری کہتے ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ زی مرض خوشتر نہ باشد سے ہتے. یہ ایسا مرض ہے اور ایسی بیماری ہے، ایسا روگ ہے کہ صحت بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے. اور اگر تم اس کو زہر کہتے ہو کہ کون سا زہر تو نے پی لیا، کیا ہو گیا تجھے، تو فرماتے ہیں زی خوب تر زی سم نہ دیدم شربتے، شربت آ گیا، خوب تر زی سم نہ دیدم شربتے. میں نے اگر تم اس کو زہر کہتے ہو تو میں نے اس زہر سے بڑھ کر کوئی شربت نہیں پایا. یہ اللہ کی محبت کا شربت ہے. زی مرض سے خوشتر نہ باشد سے ہتے، خوب تر زی سم نہ دیدم شربتے. مرض عشق کا کیا مبارک مرض ہے، عیادت کو کیا کیا ہنسی آ رہے ہیں. خواجہ صاحب نے فرمایا، جب بیمار ہوئے آخری دن تھے، آخری ایام تھے، تو علماء اور اللہ والے، بڑے بڑے لوگ ان کی زیارت کو آ رہے تھے، دینی اعتبار سے بڑے لوگ زیارت کو آ رہے تھے، عیادت کو. تو اس وقت شعر کہا کہ مرض عشق کا کیا مبارک مرض ہے، اللہ کے عشق کا مرض ہے کتنا مبارک ہے، عیادت کو کیا کیا حسین آ رہے ہیں، کیسے کیسے حسین میری عیادت کو آ رہے ہیں. اصل حسین تو اللہ والے ہی ہیں، جن کا دل بھی حسین، باطن بھی حسین، ظاہر بھی حسین، اصل حسین وہی ہیں. یہ وہ نہیں ہے جو سرخی پاؤڈر لگا کے دل میں گندگی اور پخانہ بھرا ہوا ہے، اوپر سے ٹیپ ٹاپ کر کے نکلتی ہیں باہر، ان کے دل میں پخانہ بھرا ہوا ہے، یہی علامت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بے پردہ کیا ہے. دل میں اگر نور ہوتا تو نگاہوں پہ پردہ ہوتا اور جسم پہ پردہ ہوتا، چادر ہوتی، برقع ہوتا. تو اصل حسین یہ نہیں ہے جن کے اوپر دنیا مر رہی ہے، اصل حسین اللہ والے ہیں. یاد رکھیں جن کا دل بھی حسین اور جن کا باطن بھی حسین, جن کا ظاہر بھی حسین. دیکھیے ظاہر حسین ہوتا ہے اللہ والوں کا, چہرے سے لے کر اور پیروں تک وہ سنت کے مطابق ہوتے ہیں. تو سنت میں حسن نہیں ہے, سنت حسن نہیں ہے. بس ان کا ظاہر بھی حسین باطن بھی حسین, اصل حسین وہی ہے. تو یہاں حسینوں سے مراد وہ اللہ والے ہیں. مرض عشق کا کیا مبارک مرض ہے, عیادت کو کیا کیا حسین آ رہے ہیں. بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں اعلان یہ کرنا ہے کہ بھائی ہمارے ہاں جو یہ دورہ ہو رہا ہے جس کو آپ لوگ انگلش میں کورس کہتے ہیں, عربی میں دورہ کہہ دیتے ہیں. یہ وہ والا دل کا دورہ نہیں ہے, کبھی کوئی سمجھے بھائی دورہ ہونا, اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة الا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته وعلماء امته اجمعين. آمین آمین برحمتك يا أرحم الراحمين.